الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. یہ عنوان قائم کیا ہے کہ بندے کی دعا یستجاب للعبد ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، جلدی نہ کرے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے. پوچھا گیا اور حضور نے خود ہی تشریف فرمائی: یقول دعوت فلم یستجب لی. جلدی کا کیا مطلب ہے؟ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کے دوران اپنی طرف سے وہ ایک وقت مقرر کرتا ہے کہ بھائی دو چار دن میں، آٹھ دن میں اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے، یعنی میں جو دعا کر رہا ہوں وہ اس کا کچھ نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے، اور اپنے ذہن سے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق جب نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں آتا، تو پھر وہ یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہے جلد بازی، اور جب یہ شروع کر دیا تو پھر اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی. دعا خود جیسا کہ پہلے بتلا دیا تھا ایک عبادت، کہ ایک آدمی اگر دس منٹ دعا میں لگا رہا ہے تو جیسے اگر دس منٹ وہ تلاوت میں لگتا، نماز پڑھتا نفل، کوئی اور نیک عمل کرتا تو جیسے اس کو ثواب ملتا، خود دعا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. گویا اس دس منٹ میں آپ جب دعا میں مشغول رہے تو آپ نے ایک عبادت انجام دی، اس کا ثواب تو مل ہی گیا. اب اگر اس کے مطابق جو دعا میں آپ نے مانگا ہے آپ کو مل جائے گا تو مزید بڑا. ویسے بندے کی کوئی دعا جو ہے خالی جاتی نہیں ہے، دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جائے، ہم نے دعا کی قبولیت کا یہی ایک معنی سمجھ رکھا ہے. اب اس کے مطابق اگر نہ ہو تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو اللہ تبارک تعالی جو دعا میں مانگی جاتی ہے چیز وہی عطا فرما دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دعا میں مانگی اس کے بجائے کوئی مصیبت اس پر آنے والی ہوتی تھی اللہ تبارک تعالی اس دعا کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں, کبھی اس کے علاوہ کوئی دوسری نعمت اللہ تبارک تعالی عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس کا کوئی نتیجہ دنیا میں ظاہری نہیں ہوا تو آخرت میں تو اس کا بدلہ اس کو یہ کہہ کر دیا جائے گا, اس کو یاد دلایا جائے گا کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں دعا کی تھی وہ ہم نے قبول کی تھی اور اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا تھا, فلاں موقع پر فلاں دعا کی تھی اور تجھے دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ ظاہر ہوا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, اس کے بدلے میں یہ چیز تجھے دی جاتی آخرت کی نعمت. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں اس دعا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دیا جائے گا اس کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو. ہم لوگ جلد باز ہیں اور ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری خیر ہے. علماء نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ بیٹا ہے اب باپ سے مطالبہ کرتا ہے فلاں چیز مجھے دے دو, اب جس وقت وہ مطالبہ کر رہا ہے اس وقت وہ عمر کی جس منزل سے گزر رہا ہے وہاں اس کو یہ چیز دینا مناسب نہیں ہے. تو ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری جو یہ ہے درخواست ہے منظور ہے. اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اسی درخواست کی وجہ سے یہ چیز جو اس نے مانگی اس کے حالات کے پیش نظر مناسب نہیں تھی وہ نہیں دی جاتی, دوسری چیز جو اس کے مناسب ہے وہ اس کو دی جاتی. یہ اسی لیے دی گئی کہ وہ درخواست اس کی طرف سے کی گئی. کبھی یہ ہے کہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے قابل ہو جائے گا تب اس کو یہ چیز مل جائے گی, منظوری تو ہو گئی لیکن وقت آنے پر. جیسے بھائی ایک آدمی جو ہے وہ ملازمت سے جو ہے اپنا وقت پورا کرنے والا ہے اس کے لیے پینشن کی منظوری تو ہو گئی لیکن پینشن اپنے وقت پر ملے گا ایسا تھوڑا کہ آدمی مل جائے گا. یا جیسے کہ آپ نے جو ہے حج کے لیے درخواست دے دی قرآن میں آپ کا نام آ گیا منظور ہو گئی لیکن آج کیا تھوڑے چلے جائیں گے جب وقت آئے گا تب جانے کا لے آپ کا نظام بنایا جائے گا یہ منظوریات سے ہوں گی. تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز قبول ہوتی ہے اور اس کے وقت پر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. خود قرآن پاک میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر آمین کی کہی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم کہ اللہ ان فرعون اور اس کی قوم کے مال کے اوپر مہر لگا دیجیے ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم تو اب ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ ہو یہاں تک کہ تیرا دردناک عذاب وہ دیکھ لیں. تو قرآن ہی میں قد اجیبت دعوتکما کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. تب دیکھیے وہاں ہے دعا قبول کر لی گئی تو وقت کی اپنے وقت پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنی طرف سے ایک وقت طے کر لینا اور اسی وقت کے اندر اس کا نتیجہ ظاہر ہو تو یوں سمجھنا کہ میری دعا قبول ہوئی, اور اس کے مطابق نہ ہو تو یوں سمجھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور پھر شور مچانا کہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی. یہ سب نادانی کی باتیں ہیں. اسی لیے نبی کریم یہ آداب ربوبیت کے بھی آداب عبدیت بندے ہماری بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں. حافظ شیرازی کا شعر ہے حافظ وظیفہ تو دعا گفتنس تو بس در بندے عام باش کے شنید یا نہ شنید. یہاں پہ تمہارا کام تو دعا کرنا ہے, اس فکر میں نہ رہو کہ سنی یا نہیں سنی, ہم تو دعا کر رہے ہیں, ہمارا کام تو یہ ہے, ہماری عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم مانگتے رہیں, اب جو ہونا ہو ہوگا. خالی جانے والی یہ مانگ جو ہے نا, یہ پکار خالی جانے والی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی آداب میں سے, دعا کے آداب میں سے ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے. اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کہتا پھرے کہ میں نے دعا تو کی لیکن قبول نہیں ہوئی, یہ صحیح نہیں. حدثنا عبداللہ قال حدثنی معاویۃ او ربیۃ بن یزید حدثنا ابی ادریس ادریس یعنی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یدعو باسم او قطیۃ رحم او یستعجل فیقول دعوت فلا ارا یستجیب لی فیدعو الدعاء. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یستجاب لأحدکم, کہ تم میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ کسی گناہ کی چیز کی دعا نہ کرتا ہو, او قطیعت رحمین یا رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنے کی دعا نہ کرتا ہو. قطع رحمی بھائی, رشتہ دار کے ساتھ اس نے سنا اپنے بھائی کے لیے ہی بد دعا کر رہا ہے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے اعزاء کے لیے, تب یہ تو گویا رشتہ داری کے حقوق کو ضائع کرنا ہوا. او یستعجل یا جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے, یہ تین چیزیں آ گئی. اصل عنوان تو جلد بازی ہی کا تھا, چنانچہ جلدی کا مطلب یہ ہے دعوت و فلا آرا یستجیب بولی کہ وہ یوں کہتا پھرے کہ میں نے دعا تو کی لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے, اور یہ کہہ کر وہ دعا کرنا چھوڑ دے, ایسا نہیں ہونا. یہ بھی آداب میں سے ایسی چیز کی جس سے شریعت نے منع کیا ہے دعا نہ کی جائے. قرآن میں باری تعالیٰ نے تو حکم دیا ادونی استجیب لکم, کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, بڑی سخت وعید ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے جو ہے غرور کی وجہ سے سر اونچا رکھتے ہیں, یعنی میری عبادت نہیں کرتے, مطلب کہ دعا نہیں کرتے, وہ جہنم میں رسوا اور ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. تو اتنی سخت وعید آگے دوسری روایت آ رہی ہے اس سلسلے میں. باب من تعوذ باللہ من الکسل, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں. بہت سی دعائیں وہ ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی آخرت کی نعمتیں مانگی, دنیا میں کام آنے والی چیز کا سوال کیا, آخرت میں کام آنے والی چیز کا سوال کیا. بہت سی دعائیں وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز سے جو دنیا کے اندر نقصان دہ ہے یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بنا چاہیے. یہ دعاؤں میں دو ہی چیز ہوتی ہے, کوئی چیز مانگی جاتی ہے یا کسی چیز سے بنا چاہی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ عنوان قائم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سلسلے میں کہ آپ نے سستی سے بنا چاہیے. حدثنا عبداللہ قال حدثنی اللیث قال حدثنی ابن الحاج عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الکسل والمغرم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب النار. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ کلمات کہتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے. یہ سستی جو ہے نا, یہ آدمی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے محروم کرنے والی چیز ہے. کہ دنیا کے کام بھی اگر سستی ہوگا تو نہیں ہوں گے, اور سستی کرے گا تو، اور آخرت کے کام بھی نہیں. یہ سستی ہی گویا ہر اعتبار سے آدمی کی ناکامی کی بنیاد ہے. اگر کسی آدمی کے مزاج میں چستی ہو، کسی بھی کام کو بڑی گویا تندہی کے ساتھ اور چستی کے ساتھ انجام دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تو یہ گویا کامیابی کی کلید ہے. چستی کامیابی کی چابی ہے، ماسٹر کی ہے یہ چستی. اور سستی جو ہے وہ گویا ساری خرابیوں کی جڑ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سستی سے پناہ چاہی کہ اللہم اعوذ بک من الکسل، کہ اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جیسے پناہ چاہی گئی، سستی سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو آدمی جس چیز سے پناہ چاہتا ہے اس سے بچنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے، خالی دعا نہیں. جس چیز کی دعا مانگتا ہے نا، کسی چیز کے طلب کی دعا مانگتا ہے، جیسے اللہ روزی میں برکت دے، اور روزی کے لیے اس نے ایک ذریعہ دکان کا شروع کیا ہے، تو دکان میں محنت کرے گا نا وہ کہ نہیں کرے گا؟ کہ خالی دعا مانگ کے بیٹھا رہے گا، دکان کو بھی کھولے گا ہی نہیں، تالا لگا رکھے گا نہیں، خوب محنت کرے گا اور ساتھ دعا کرے گا. کسی چیز سے بچنے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بیماری سے بچائی ہو، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے تدبیریں بھی کرے گا. اسی طریقے سے جب سستی سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو سستی کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کی تدبیریں کرنی پڑے گی. دعا تو کرتے رہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اور بستر پر پڑے رہیں گے، یہ بات نہیں چلے گی. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تدبیر ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھینک ہے وہ اس پر الحمدللہ کہیں جائے، اس کو پسند کیا گیا، اور جو جمائی ہے اجرس جس کو کہتے ہیں وہ اس کو ناپسند کیا گیا، بگاسا کھانا. کیوں؟ یہ بگاسا، اب وہاں علماء نے باقاعدہ تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے، کیوں یہ چھینک کا آنا یا اسی طریقے سے یہ جمائی کا آنا، یہ آدمی کے اختیار کی چیز نہیں، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. کہ اس میں ایک کا پسند کرنا دوسرے کو ناپسند کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کی تفصیل جواب دیا گیا ہے کہ بھائی چھینک کے نتیجے میں آدمی کی طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے. چھینک کی وجہ سے جو ہے وہ اندر دماغ کے مسامات کھل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے، اور جمائی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے. تو اب جمائی کو ناپسند کیا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب جو جمائی لانے والے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب ہم پناہ مانگ رہے ہیں کیسے؟ سستی سے. تو سستی کے اسباب سے ایک یہ نہیں کہ پڑا رہا، نہیں، آدمی صبح اٹھ جانا پڑا نہ رہے، اگر یہی چند دنوں تک ایسے طبیعت چاہتی ہے، لیکن آدمی طبیعت کے طبیعت تو بہت سی چیزوں کی طرف ایسا کرتی ہے، لیکن ہم اس وقت طبیعت کے تقاضے کو روکتے ہیں. تو ایسے اس معاملے میں تو دنیا یا آخرت کے جتنے بھی کام ہیں ان کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے آپ کو سستی سے بچا کر چستی کا اہتمام کرے. علاج ہی اس کا چستی ہے، تندہی سے ایکٹیو رہے. بس بھائی فجر کی اذان سنی، اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ. طبیعت تو چاہتی ہے پڑے رہنا، لیکن نہیں، اٹھ جاؤ. جیسا بھی ہو، چند دن تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کا مزاج بنے گا، طبیعت بنے گی، اور پھر آپ کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، اور ایسا آسان ہوگا کہ پھر اور کچھ مدت کے بعد تو اٹھے بغیر آپ کو چین نہیں پڑے گا. وہ تو عادت پر ہے، اچھی عادت ڈالے آدمی یا بری عادت ڈالے. تو بہرحال یہ ایک تو ہے ان اعوذ بک من الکسل، اصل جہاں آپ کا عنوان یہی تھا، یہی گویا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی سستی سے، تو پناہ بھی چاہنی ہے اور اس سے اس کے لیے تدبیریں بھی اختیار کرنی ہے، یہ یاد رہے. ول مغرم، اور تاوان سے. تاوان مغرم کہتے ہیں، اچانک کوئی اس کے اوپر پینلٹی آ گئی، اس کو آج کل کی بھاشا میں پینلٹی کہتے ہیں، کہ بھائی کسی آدمی نے جو ہے وہ بجلی یا ٹیلی فون کا بل نہیں چکایا تھا، اور اچانک پتا چلا کہ 1.5 لاکھ بھرنے کے آ گئے، یہ مغرب میں سے تم دیکھ کے گھبرا جائے گا کہ کیا مصیبت ہے, تو کیا کریں گے, بڑا مارا مارا پھرتا ہے اس کو یہ کرنے کے لیے. یہ آدمی کے لیے گویا اچانک کی مصیبت ہوتی ہے, اور بہت سی مرتبہ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے باقاعدہ اپنی جائیداد سے, مال اور ملکت سے بھی کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. اگر حکومت کی طرف سے اس کی اسی پینلٹی کی ادائیگی کے لیے قرضی آ جائے, یعنی اس کو اس کی ملکت کو اگر خرچہ کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس لیے ایسی اچانک آنے والی جو ہے تاوان کو اس سے بھی پناہ چاہیے. اور یہ حکومت کی طرف سے ہی ہوتا ہے, عام طور پر آدمیوں کی طرف سے نہیں ہوتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اور دجال مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. دجال پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ قرب قیامت میں جو ظاہر ہوگا, اور بڑا گویا دھوکے باز, بڑا فریبی, اور ایسا کہ وہ الوہیت کا یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور اس کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں ایسی ظاہر ہوں گی جس سے لوگ سمجھیں گے شاید یہ خدا ہی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں گے. تو اس کے فتنے سے, اس کو مسیح کہا گیا, مسائم سو کا معنی مٹانا, مٹانے کے بھی ہیں, اس کی ایک آنکھ جو ہے مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کو مسیح کہا, یا پورا حصہ, بازوں کا دیکھا ہوگا نہیں, ایک آنکھ کی طرف کا پورا حصہ سپاٹ ہوتا ہے, کوئی وجود ہی نہیں, نہ آنکھ ہے نہ بھو ہے نہ کچھ ہے, ایک دم سیدھی سیدھا سپاٹ میدان ہے. تو اس کو بھی مسیح کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور آزاد نے کہا کہ یہ گویا وہ ایک مختصر زمانے میں چند دنوں کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چکر لگا لے گا. مسائم سو اس سے بھی ہے چلنے سے, سیاحت سے, سیاحت سے ہے, اس معنی کر کے بھی اس کو مسیح کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والی صلوات و السلام کے لیے بھی مسیح بولا جاتا ہے, وہ مسیح وہاں عبرانی لفظ ہے جس کا بابرکت ذات, اور ان کو بھی مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بیمار یا اندھا جو ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, اس لیے بھی ان کو مسیح کہتے ہیں, اور وہ بھی سیاحت کرتے رہتے تھے, ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے, اس لیے بھی ان کو مسیح کہتے ہیں. بارہ یہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ, اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ باللہ من شر المحیا والممات وعذاب القبر وشر المسیح الدجال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے اللہ سے, اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے زندگی اور موت کے شر سے. زندگی کا شر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں ایسے حالات کے شامل جس کے نتیجے میں جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا ہو, تکلیفیں اٹھانا پڑے, چاہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے, وہ سب اسی میں داخل ہیں. اسی طرح موت کیا جب مرحلہ آتا ہے اس وقت جو اس نوع کی چیزیں پیش آتی ہیں جو اس کے حق میں دنیاوی یا اخروی اعتبار سے مضر ہو, تو اس کو موت کے شر سے تعبیر کیا گیا ہے, اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ چاہی گئی ہے. باب من لم یصل الیہ یغضب علیہ, یا عنوان قائم کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کیسا ہی تعلق والا ہو, باپ جیسا باپ بھی, اگر آپ بیٹے نے آج مانگا, کل مانگا, پرسوں مانگا, پترسوں مانگا, چار پانچ چھ دن لگاتار چل رہا ہے اور مانگ پوری کر رہا ہے باپ, تو چھٹے ساتویں دن آ کر کے باپ بھی کہے گا بیٹا بس اب چلا جا, ہے نا, باپ بھی انکار کر دے گا, نہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ اگر نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں, یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا دروازہ کھلا ہوا ہے جہاں ہر وقت ہماری جو ہمارے مطالبے جو ہیں سنے جاتے ہیں, پورے کیے جاتے ہیں, ویسے بھی ہماری ساری ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں, اور وہاں اگر نہ مانگا جائے تو ناراض. دیکھو ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سارے کاموں کے لیے تدبیریں کرتے ہیں. آدمی صبح اٹھتا ہے نا, تو صبح جب اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کا پورا ذہن جو ہے نا آج پورے دن بھر کے اس کے اوپر گھومتا ہے, کبھی آج صبح اٹھا آج جو ہے دکاندار آدمی ہے تو فلانے گاہک فلاں فلاں گاہک کے پاس آج اگرانی کی تاریخ ہے, پتا نہیں وہ جو ہے وہ وصول یابی ہوتی ہے یا نہیں, فلانے جو ہے ویاپاری کے یہاں مال کا آرڈر دیا ہے پتا نہیں وہاں سے مال آتا ہے یا نہیں, اسکول کھل رہے ہیں بچے کا ایڈمیشن کرانے کا ہے فلانے اسکول کے اندر پتا نہیں وہ منظوری ہوتی ہے یا نہیں, اور جو ہے میونسپالٹی میں کارپوریشن میں جا کر فلانا سرٹیفکیٹ لانے کا ہے وہ فلانے سرکاری آفیسر سے, وہ سارے صبح سے شام تک کا ایک نقشہ جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کے دماغ سے سامنے آ جاتا ہے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ ان سارے کاموں کے لیے ہم ساری تدبیریں کرتے ہیں, بھائی کارپوریشن میں جس افسر سے ہمارا کام اور پالا پڑنے والا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس کی لنک کس کے ساتھ ہے, فلانا آدمی وہاں اس سے اپنے اس دوست کو لے کر اس کے پاس گئے اور اس کو لے کر اس کے پاس گئے اور پھر وہاں جا کر کے سفارش کروائی. ایسے ہی جب بچے کا ایڈمیشن فلانے اسکول میں مدرسے میں کرانا ہے تو وہاں جو ہے وہاں کے پرنسپال صاحب کے ساتھ تعلق فلانے دوست کا اور اس کے باپ کا ہے تو چار واسطوں سے جا کر وہاں پہنچتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ساری تدبیریں کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان سب کے دل جس ذات کے قبضۂ قدرت میں ہیں وہ اس سے بھی ہم ہاتھ اٹھا کر کے درخواست کریں عرض کریں اے اللہ تو اس کے دل کا مالک ہے تو چاہے تو یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے, کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. آج عام طور پر ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے, اسی کی اصلاح کرنے کی تدبیریں کرو, تدبیر ضروری ہے, شریعت تدبیر کا حکم دیتی ہے, لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے گزشتہ مجلسوں کے اندر جہاں یہ توکل کی بات آئی تھی کہ بھروسہ تو تدبیر پر کرنا ہی نہیں, پہلے بھی وہاں میں نے نسخہ بتا دیا تھا کہ جب بھی کسی تدبیر کو عملی جامہ پہنا ہے پہلے ذہن میں یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اللہ تدبیر کے طور پر تیرا حکم ہے میں اس کو کر رہا ہوں لیکن اس کام کا انجام دینا تیرے حکم سے ہی ہوگا, تیرے حکم کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں ہے, میں تجھ سے جو ہے دعا کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ کام بنا دے, تدبیر تو میں کر رہا ہوں لیکن تدبیر کیوں بنی, تدبیر جیسی کرنی چاہے پکی کرے نام ہی ہے لیکن اسی تدبیروں پر بیٹھے رہنا, آج ہمارا مزاج یہی بنتا جا رہا ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم پریشانیاں اٹھاتے ہیں. دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے نا دعا سے فارغ ہوا نہیں کہ قلب میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو اپنے وقت پر ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ قلب کو سکون عطا فرماتے ہیں. آج ہم نے بے چینیاں اپنے ہاتھوں سے جو کھڑی کر لی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس لیے ضرورت ہے اس کی عادت ڈالو. آپ تمام حضرات سے میں خاص طور پر تاکید کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہم لغویات میں اپنا سارا وقت کھو دیتے ہیں, اخبار دیکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آدھ گھنٹہ گھنٹہ اسی میں گزار دیتے ہیں, کوئی دوست مل گیا ایسے ہی لغویات میں یہ کیا ہوا فلانا کیا ہوا اسی بات چیت کے اندر جو ہے 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے پتا نہیں کہاں کہاں. تو اگر ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ 20 منٹ اگر اس کے لیے فارغ کر لیں روزانہ بلا ناغا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حاجتیں مانگیں گے اپنی اور اپنی نہیں اپنے احباب اپنے رشتہ دار اپنے متعلقین ان کے حق ہیں, بھیا ہمارا بھائی ہے ہمارا جو ہے ماموں ہے ہمارا چچا ہے ہماری خالہ ہے ہماری پھوپھی ہمارا رشتہ دار ہے, ہمیں معلوم وہ بیمار ہے فلانے ہسپتال میں داخل ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے اس کا فلانا مسئلہ ہے اس وقت وہ پریشان ہے ہمیں ہم جانتے ہیں, اس نے نہیں کہا لیکن ہمارے علم میں ہے, اسی طریقے سے ہمارا دوست ہے وہ بھی اسی طرح تو وہ کہے یا نہ کہے اس کا ہم پر کیا ہے حق ہے, دوستی کا تقاضا رشتہ داری کا حق ہے کہ ہمارے علم میں جب آیا کہ یہ فلانی پریشانی میں مبتلا ہوا تو ہم کم سے کم ہم ایک تو تعاون بھی کریں ساتھ میں دعا کا بھی اہتمام کریں, اور باقاعدہ بہت سی مرتبہ تو ان لوگوں کی طرف سے درخواستیں آتی ہیں کون آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے ذرا دو اور ہم بھی کہتے ہیں ہاں کریں گے لیکن اپنے لیے نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا کریں گے. آج ہم نے اپنا مزاج یہ بنا دیا, اسی کو یہ بتلانا دیکھو جب بندہ نہیں مانتا ہے تو اللہ کیا ہوتے ہیں اللہ جب ناراض ہوگا تو آپ بتائیے آپ ساری دنیا کی تدبیریں کر لیں گے تو بھی وہ کام ہونے والا. اس لیے بھائی یہاں سے آج یہ طے کر کے جاؤ کہ ہم جو ہے اپنے 24 گھنٹے میں روزانہ 10-15-20 منٹ کا وقت فارغ کریں گے. کائے کے لیے؟ اور آپ کر کے دیکھ لو, 1 مہینہ کرو, 40 دن کر لو, پھر دیکھو اس کے کیا برکات ہیں, تو کبھی بھی آپ نہیں چھوڑیں گے. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ من وفق الدعاء وفق الاجابہ, کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کو قبولیت بھی عطا کی جاتی ہے. آپ جو ہے دعا کرنا سیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگی, قبول ہوگی. دوسروں سے کب تک کہتے بھی رہیں گے, خود ہی ایک حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موائل میں بار بار کئی جگہ یہ سنا پڑھا کہ ایک عورت تھی, اس کے یہاں مرغی تھی, تو وہ پڑوسن کے یہاں کبھی کوئی مہمان آ گیا تو وہ جا کے بہن ذرا ایک آدھ انڈا دے دو نا, مہمان آ گیا ہے. پھر کبھی آیا تھی اسی طرح بہن, تو پھر ایک مرتبہ پڑوسن نے کہا کہ بہن کیا جب یہ مہمان آتے انڈا مانگتی رہتی ہو, ایک مرغی پال لو نا. تو کہاں تک دوسروں سے ہم کہتے رہیں گے, کرنی ہے درخواست دعاؤں کے لیے, لیکن خود ہی مرغی پال لیں تو کیا حرج ہے بھائی. تو ضرورت اس کی ہے اس کا اہتمام کیا جائے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا ابو الملیح صبیح قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يصل اللہ غضب اللہ علیہ. جو اللہ سے مانگتا نہیں, دعا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. اسی پر شرح نے لکھا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا مانگنا واجب ہے, ضروری ہے. یعنی کہ اللہ سے, اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی حاجت ہو اس حاجت کی مناسب تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام ضروری ہے. اگر دعا کا اہتمام نہیں ہوگا تو وہ تدبیر کامیاب نہیں. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ابی الملیح عن ابی ساری الخوزی قال سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل یغضب علیہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں, دعا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. اس میں ضرورت ہے اس کا اہتمام کیا جائے. ٹائی پہری سکیں, ٹائی سے تو اپنے کو بچانا ہی چاہیے. کئی مجبوریوں میں مجبوری تو آپ بتائیں گے کون سی ایسی مجبوری ہے جس میں خواہ مخواہ اپنے گلے کے اندر پھانسا ڈالنا کیا مانا رکھتا ہے. سون سبک لی چپک لی ہماری ناخوان حکم سے. جی ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک نیزہ رکھ چھوڑا تھا گھر میں چھپکلی کو مارنے کے لیے, اور حدیث میں آتا ہے چھپکلی اور گرگر دونوں ایک ہی عربی میں وزغ, اس کو بھی کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں. اگر ایک سپاٹے میں مار لو تو زیادہ ثواب, دو سپاٹے میں مارو تو کم ثواب. سن کروڑیا نے ماروانا حکم سے نہیں, اس کو جانے دو, کیا کہتے ہیں مکڑی کو مارنے کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں دیکھا بھائی تو اس کو مارنا ہے. ایک لڑکی کو کال سینٹر میں جاب مل رہا ہے, لیکن وہ لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ 12ویں پاس ہونا چاہیے, وہ لڑکا صحیح طریقے سے انگلش بول سکتا ہے لیکن وہ لوگ عورتوں کے کوالیفیکیشن ہونا چاہیے. جب انگریزی مجھے ایک تو انگریزی نہیں آتا ان کو سن چاہیے, تو بارہویں رزلٹ بنوا سکتا ہے یا نہیں, یہ تو جھوٹا سرٹیفکیٹ تو حرام ہے بھائی. قسم توڑوانا کفارہ سوچے, 10 مسکینوں کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کھلانا یا کپڑے جس سے تن پوشی ہو جائے دینا, چاہے غلام تو اب رہنے آزادی کا مسئلہ, ان دو کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھ لیں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں تین روزے رکھ لینا کافی نہیں, یہ دو اولین درجے میں ہیں, اس کی کسی کے پاس حیثیت نہ ہو, اتنے پیسے نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتا تو تین روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار. تکبیر اولا کہتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں کانوں تک اٹھاتے ہیں یا انگوٹھے کو کانوں تک, پورا ہاتھ اٹھا دیں گے جیسے یہ دونوں یہ ہیں, یہ کان کی لو کے سامنے آ جائے اس طرح, یہ جو انگلیاں کو اوپر کے سرے ہیں کان کے اوپر کے حصے کے مقابلے میں آ جائیں. اگر میرے 10 سجدے باقی ہیں قرآن شریف کے تو ہر سجدے کو ادا کرنے سے پہلے کھڑا ہوں, نہیں ہر پہلے سجدے کے بعد پھر تو نماز کے جو سجدے کیسے ادا کرتی ہوں, دوسرا سجدہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, باقی لگاتار ویسے بغیر کھڑے ہوئے بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن پہلے سجدے میں اگر کھڑے ہو کر کیا اچھا ہے, باقی پہلے سجدے میں بھی اگر نہیں کھڑا ہوا بیٹھا ہے اور بیٹھے ہی سے سیدھا سجدے میں چلا گیا تو بھی کوئی فرق نہیں, باقی دوسرے سجدوں میں تو کھڑا ہونا. جس آدمی کی کمائی نہ جائے تو اس کے یہاں کی چیزیں استعمال کرنا کیسا ہے, مثلاً برتن کرسی پانی وغیرہ, تمہارا پانی تو جو ہے جو جہاں سے آتا ہے وہاں جو ہے وہ ناجائز کا سوال نہیں پیدا ہوتا, باقی اس کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں تو کسی مدرسے کا مدرس اپنی کلاس میں یا مدرسے میں موبائل وغیرہ چارج کر سکتا ہے, تو اگر وہاں اس کو اس کی اجازت ملی ہوئی ہو تو اس صورت میں گنجائش ہے, یا پھر یہ کہ اس کے بدلے میں وہ ادا کر دے, اس کا چارجنگ کے اندر جتنا پاور خرچ ہوا ہو اتنا ادا کر دے. کسی نے تقدیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے سے پہلے ثنا کا لفظ کہا تو نماز صحیح, وہ نماز فاسد ہو جائے گی, بعض لوگ بولتے ہیں جیسے وہ عادت پڑ گئی ثنا سبحان اللہ, تو جہاں ثنا بولا نماز ٹوٹ گئی. ہاں اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ایک شخص گناہ میں مبتلا ہے تو کیا اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ اگر سلام کیا تو سامنے والا شخص جواب دے سکتا ہے. گناہ میں مبتلا ہے کا مطلب کیا؟ مثلا ایک شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, زنا کر رہا ہے, ایسی حالت میں سلام نہ کیا جائے اس کو. ایک شخص فرض کی کیا رکعت چند رکعت امام کے پیچھے فوت ہو گئے, یہ شخص آخری قاعدے میں درود و دعا پڑھے یا نہ پڑھے؟ نہیں, آخری قاعدے میں وہ تحیات دھیرے سے پڑھے, سنو ادھر سلام کا وقت آئے وہاں تک اس کی تحیات کیا ہو جائے پوری ہو, وہاں تک چلتی رہے, اور اگر جلدی پوری ہو گئی تو آخر میں جو تشہد ہے یعنی کلمہ وہ پڑھتا رہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مدین فرما. اے اللہ دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے کی عادت نصیب فرما دے. اے اللہ اس کو ہمارے ذہنوں میں دل و دماغ میں بچھا دے. اے اللہ اس کی اہمیت دکھلا کر کے اے اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.